الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمدہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 4 تاریخ ہے. یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے خاص نسبت ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کا وصال بھی ہوا. برحال ایک اسلام کا جو ایک مزاج ہے اس کو پہلے سمجھیے کہ اصل میں اسلام میں کسی برگزیدہ ہستی کی تاریخ ولادت یا وصال کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دین اسلام کا اصل میں یہ مزاج ہے کہ اس میں کسی بھی برگزیدہ ہستی کی نہ تو تاریخ ولادت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس کے وصال کی کوئی خاص اہمیت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. قرآن حکیم میں اگر آپ مطالعہ کریں تو صرف ان انبیاء کی ولادت کا ذکر ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے کہ جن کی پیدائش وہ عام دستور سے ہٹ کر موزانہ طریقے سے ہوئی. اور یہ دو انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک موزانہ پیدائش بن باپ کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ جو کہ وہ بھی ایک موزانہ پیدائش ہے. لہذا ان دو پیدائش کے علاوہ کوئی کسی بھی انبیاء کی پیدائش کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر دوسرے سے قرآن حکیم میں ہے ہی نہیں. ہاں آپ کی بعثت کا ذکر ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں کیا، انشاءاللہ کچھ دلائل اس کے ہمارے سامنے ابھی آ جائیں گے. دیکھیے عیسائیوں کے ہاں جو کرسچینٹی ہے اس میں یوم پیدائش کی اہمیت ہے ان کے نزدیک. یہ وجہ ہے کہ جو عیسوی سال ہے اس کی تقریب کا جو آغاز انہوں نے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے انہوں نے کیا. اس کے بالکل برعکس جہاں اہل ایمان کا تعلق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو اسلامی سال ہے جو قمری سال کہلاتا ہے اس کی تقویم کا آغاز وہ کس سے کیا؟ وہ ہجرت جیسے عظیم قربانی اور اسار کے عمل سے کیا. اور جو کہ مہینہ ہے ہجرت کا وہ محرم کا مہینہ کے جو کہ پہلا جس سے آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے جو بھی ہمارا اسلامی سال ہے. بل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں کہ جو کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر حکم پر تعمیل بھی کر رہے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں اگر تو ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں کوئی جلسے جلوسوں یا جشن کا کوئی تذکرہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے نہیں ملتا، قطع نہیں ملتا. ان کی زندگیوں سے تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ سارا سال سیرت کو یاد رکھتے اور جناب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کے جو بھی اقوال اور افعال ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ ان کی ایک سیرت ہے کہ جو کہ صحابہ کرام کی ہمیں نظر آتی ہے, اور یہ وہ صحابہ کرام ہے کہ جو کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے اس وقت, جو بھی امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے, اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عملی اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں. لہذا ہم کرتے یہ ہیں کہ جلسے جلوسوں میں جوش و خروش دکھا کر صرف ایک مہینے وہ ہم ساری کسر ہے کہ جو کہ اسی میں نکالتے ہیں یا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے ان کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل جو سیرت کا عملی پہلو ہے اس سے ہماری یعنی ایک نگاہ اس پر نہیں جاتی, اس سے صرف نظر کا معاملہ ہے کہ جو کہ اکثر و بیشتر ہمیں یہ چیز ہے کہ جو کہ اہل ایمان کے اندر وہ نظر آتی ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو کہ اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے, انہی کا ایٹیٹیوڈ, ان کا جو بھی ایک کردار ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے بٹ جانے والے تھے, آپ کا جو بھی سیرت کا عملی پہلو ہے اس کو پیش نظر رکھنے والے تھے, بالکل یہی ہمارا بھی ایک طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے عملی پہلو کو مد نظر جب رکھیں. اس حوالے سے انشاءاللہ آج سے ہم جو بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ کے اقوال اور افعال سے ہمارے لیے کیا عملی باتیں ہیں کہ جو کہ ملتی, تاکہ یہ کہ ہمارے اعمال بھی اس سنت کے مطابق ہو جائیں, اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا ایک تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. آج کی نشست میں ہمیں آپ کے سامنے جو جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ اصل میں ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں, ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں, یہ اصل میں ایک سوال ہے. اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند قرآن حکیم سے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا, تقریباً 12 دلائل ہیں قرآن حکیم کے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے. اسی طرح سے 5 دلائل ہیں کہ جو کہ احادیث مبارکہ سے جو بھی آپ کے اقوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دلائل ہمارے سامنے آئیں گے. اسی طرح سے 3 دلائل ہیں کہ جو کہ دشمنوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تسلیم کیا, انشاءاللہ ان کے ذریعے سے بھی آپ کو یہ بات اس موضوع کے حوالے سے سمجھ میں آئے گی. اور 2 عقلی دلائل ہیں انشاءاللہ, وہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. تو سب سے پہلے آئیے مطالعہ کرتے ہیں کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں, اس میں جو قرآن حکیم سے دلائل ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں 12 دلائل, اس میں سے جو پہلی دلیل ہے وہ اصل میں ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 کہ جس میں یہ بات ہمیں جو ہے وہ سمجھائے گئے اہل ایمان کو کہ کامیابی صرف انہی کو حاصل ہوگی کہ جو کہ اللہ تعالی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. یہ اصل میں ہے اس موضوع کی جو پہلی اہمیت ہے یا پہلی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا یہ کہ وہی ہے کہ جو کہ بڑی کامیابی شاندار کامیابی جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگی یا وہ شاندار کامیابی کو پہنچ گیا. یعنی یہ کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ کس کی اطاعت کرنی ہوگی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس اعتبار سے سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کن کن پہلوؤں میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اسی طرح سے دوسری دلیل ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کی روشنی میں, ابھی اطاعت کی بات آئے تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل وہ کس کی اطاعت ہے, وہ اللہ کی اطاعت ہے. اصل سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی, اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کس کی طرف سے بھیجے ہوئے, کس نے آپ کو بھیجا, کس نے آپ کو مبعوث کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کہ اصل تو اطاعت ہوگی اللہ کی، لیکن اس زمین پر بالفعل اطاعت وہ ہوگی وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک انسان ہی انسان کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ انسانوں میں سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ کہ وہ انسانیت کے لیے حجت جو ہے وہ بن جائے، قول کے ذریعے سے بھی اور فعل کے ذریعے سے بھی اللہ کے رسول نے انسانیت پر حجت تمام کی۔ تو لہٰذا یہ کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہٰذا اطاعت کے حوالے سے یہ دو نقطے ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے تیسری دلیل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، اس کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اصل میں اللہ کے رسول کی اتباع ہے جو کہ کرنی ہوگی۔ یہ بات ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، فاتبعونی، بس تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، اس سے ہوگا کیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے جب وہ محبت کرنے لگے گا۔ لہٰذا یہ کہ یہ اتباع اصل میں ہے کہ ایک یعنی کسی کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی ہر ادا کو اپنے اندر جو ہے وہ انہیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں ہے اتباع کا پہلو۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت میں حکم کا انتظار ہے کہ جو کہ ہوتا ہے، حکم آ گیا اب تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہو چاہے اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہو، حکم آ گیا اب تو کرنا ہی ہے اہل ایمان کے لیے، اس میں اب کوئی جو ہے وہ رائے فرار نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اصل میں، وہ ہے اتباع کا درجہ۔ یعنی یہ کہ ایک بندہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرے کہ ان کے حکم سے کے آنے سے پہلے ہی ان کی ادا پر ہی جو ہے وہ من مٹ جائے، اور یہ کہ ان کے ہر ہر حکم پر، ان کی ہر ہر ادا پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اس حوالے سے ایک مثال ہے کہ جو کہ اگر آپ کو میں دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک والد اور ایک بچے کی، کہ ایک فرمانبردار بچہ اگر تو والد صاحب کھانے کے وقت جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، بچہ بھی سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اگر والد صاحب کو اچانک جو ہے وہ کھانے کے دوران دھسکا لگتا ہے، تو لہٰذا یہ کہ اب ایک فرمانبردار بچہ وہ کیا کرے گا، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، آپ اسے ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ وہ فوراً جو ہے وہ بھاگے گا اور یہ کہ جو بھی پانی کا گلاس ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ فوراً لا کر جو ہے وہ والد صاحب کے سامنے پیش کرے گا۔ لیکن یہ کہ ایک وہ جو ہے وہ بچہ ہے کہ جو کہ انتظار کر رہا ہے کہ والد صاحب کہیں گے تو میں پانی لا کر دوں گا۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے اطاعت اور اتباع کا معاملہ، کہ اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ محبت سے سرشار ہو کر اس کی جو بھی ایک ضرورت ہے انسان کی فوراً اس کو جو ہے وہ پیش کر دی جائے اس کے حکم دینے سے پہلے، یہ اصل میں ہے اتباع کا معاملہ۔ لہٰذا یہ کہ اگر تو ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں بتا دیا گیا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ تمہیں میری اتباع ہے کہ جو کہ کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حوالے اس کے بعد چوتھی دلیل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، اس کے حوالے سے یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال ہیں وہ وحی الہی کے مطابق جو ہے وہ ہوتے تھے۔ یعنی آپ اپنے نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہ آپ جو کچھ بھی آپ نے اقوال جو ہے وہ صادر کیے ہیں اہل ایمان کے لیے فرمائے ہیں وہ اصل میں کس کے مطابق ہوتے تھے، وہ اللہ کے احکامات اور آپ کی جو بھی اللہ کی جو وحی ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ کہتے تھے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کے حوالے سے کہ وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہ وہ وہی کہتے ہیں کہ جو کہ ان کی طرف کیا کیا جاتا ہے، وہی کیا جاتا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات ان کی طرف آتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ احکامات ہیں کہ جو کہ دیتے ہیں اقوال جو ہے وہ صادق فرماتے ہیں ایمان کے لیے۔ کے اس اعتبار سے بھی سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ کے جو بھی اقوال اور افعال ہیں وہ اللہ کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی اللہ کے رسول نے ہمیں ہم تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں یا ہمیں دیے. اس کے بعد جو پانچویں دلیل ہے سیرت النبی کے مطالعے کے حوالے سے، وہ پانچویں دلیل اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی افعال ہیں وہ وحی کے مطابق ہوتے تھے. یعنی ابھی تو بات ہوئی ہے قول کی، آپ جو بھی کہتے تھے وہ وحی کے مطابق ہوتا تھا. اب بات آ رہی ہے کہ جو بھی آپ کے افعال ہیں، جو بھی آپ کے اعمال ہیں، وہ بھی کس کے مطابق ہیں؟ اللہ کے احکامات یا اس کی وحی کے مطابق ہیں. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 203 ہے کہ جو کہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلوایا گیا، قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ انما اتبعوا ما یوحى الی من ربی، بے شک میں تو اس کی پیروی کرنے والا ہوں یا اس کی اتباع کرنے والا ہوں کہ جو کہ میرے رب کی طرف سے مجھ پر کیا کیا گیا، وحی کیا گیا. جو بھی احکامات مجھ پر آئے ہیں میں اسی پر عمل پیرا ہوں، میں اسی کی اتباع کرنے والا ہوں. تو لہٰذا یہ کہ چوتھی دلیل یہ آ گئی کہ آپ کا قول بھی وحی الہی کے مطابق، اور آپ کے جو بھی پانچویں دلیل ہے وہ یہ کہ آپ کے افعال بھی کس کے مطابق ہیں؟ وحی کے مطابق ہیں. اچھا چھٹی بات ہے اور وہ بڑی اہم ہے ہمارے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے عملی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اسوہ ہے وہ اصل میں سب سے بہترین ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اے اہل ایمان تمہارے درمیان ایک بہترین رول ماڈل، ایک بہترین اسوہ ہے کہ جو کہ موجود ہے. یعنی اگر تمہیں کسی بھی پہلو کے اعتبار سے کسی کی پیروی کرنی ہے تو وہ پیروی تم کرو گے کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی دوسری اقوام کا معاملہ تو یہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کچھ ہیرو بنانے کی، جس طرح سے جو ہے وہ مہاتما گاندھی ہے ہندوؤں کا ایک ہیرو ہے، بہت بڑا ہیرو ہے. لیکن یہ کہ اہل ایمان کے لیے کسی ہیرو کو تراشنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اہل ایمان کے لیے جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا کہ جو تجھ سے ناز نہ رہے. یعنی یہ جو بھی مغرب زدہ لوگ ہیں یہ تو اصل میں دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، وہ ہزار رہبر جو وہ اپنے بناتے رہے، لیکن یہ کہ اہل ایمان کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے جو رہبر ہیں ان کے لیے جو ہیرو ہے وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی جو کہ ہمارے اہل ایمان کے درمیان موجود ہے. یہ چھٹی بات ہوگی، چھٹی دلیل ہوگی. 12 دلائل ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، یہ اصل میں آج کا موضوع ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے، اور اس میں قرآن حکیم سے ہم دلائل سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطالعہ ہم کیوں کریں، کیوں ضروری ہے. اس کے حوالے سے 6 دلائل آپ کے سامنے رکھ دی. اب 7ویں دلیل آ رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جب اخلاق کی بات ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین اخلاق پر، یا اس مرتبے پر، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر آپ کو فائز کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ایک اخلاق کے بہترین جو ہے وہ درجے پر جو ہے وہ فائز ہیں، شاندار اخلاق پر آپ کو جو ہے وہ فائز کیا گیا. تو لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، اخلاق کی بات ہو، ہر گوشے کی بات ہو، تو اس میں ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے جو 8ویں دلیل ہے وہ بڑی اہم اس اعتبار سے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، یہ ذمہ داری جو ہے وہ کس کی لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ذمہ داری لگائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ خاص طور پر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے منکرین سنت، ایک بہت بڑا فتنہ کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت وہ پروان چڑھا ہوا ہے، اور بڑے اعلیٰ ایلیٹ طبقوں میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو وہ سرایت کر رہا ہے. اور اس منکرین حدیث کا جو یہ فتنہ ہے، اس کا سلوگن اصل میں بڑا خطرناک ہے. وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن جو وہ کافی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال
اتھارٹی نہیں ہے ہمارے لیے،
وہ 1400 سال پہلے کی وہ سنت تھی اصل میں، اب ہمارے لیے اتھارٹی نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی. تو لہٰذا یہ کہ اصل میں یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یقیناً، لیکن یہ سنت کے بغیر جو ہے وہ ایسی شے ہے کہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ جو ہے وہ مثالیں دوں. نماز یہ فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہے اہل ایمان پر، اقیم الصلاۃ کا حکم ہے کہ جو کہ نماز میں ہے، لیکن یہ کہ اب یہ جو 5 وقت نماز ہے اس کے اشارے ہیں کہ جو کہ قرآن میں چلے مل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں کہ جو کہ فرض ہوں گی، کتنی رکعتیں جو ہے وہ سنت ہوں گی، اسی طرح سے ظہر کی رکعت میں جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہے، رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ ساری ایکسپلینیشن کس نے کی ہے، یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلی ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ سمجھائی اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سے. تو لہٰذا یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو اب وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے. اسی طرح سے حج کے جو بھی مناسب ہیں ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، تو لہٰذا یہ کہ یہ ہمیں سنت سے جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اور یہ اصل میں قرآن حکیم میں دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں یہ ذمہ داری اللہ کے رسول کی بتائی گئی. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ آپ کی طرف یہ الذکر یہ قرآن یہ نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر اس قرآن کو کیا کیجئے، واضح کیجئے، اس کی تشریح جو ہے وہ آپ بیان کیجئے کہ کس طرح سے اس قرآن پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. ما نزل علیہم، کہ جو کہ ان پر جو ہے وہ نازل اہل ایمان پر کیا گیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ جو کہ اہل ایمان کو وہ دیں گے. لہٰذا یہ کہ یہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال اور افعال ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ ضروری ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. لہٰذا یہ کہ یہ قرآن اس کی تفصیل اس کے جو بھی اشارے ہیں وہ کون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو نبی دلیل ہے 12 دلائل میں سے نبی دلیل اب آپ کے سامنے آ رہی ہے. موضوع کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، وائی ٹو اسٹڈی سیرت، یہ اصل میں ہے موضوع آج کا. نبی دلیل یہ آ رہی ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں یہ بڑے واضح حکم ہے کہ جو کہ دے دیا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول تمہیں حکم دے کرنے کا اس کو تمہیں کرنا ہے، اور جس سے وہ روک دے تمہیں اس سے رک جانا ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں دیکھیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں اہل ایمان تمہیں رسول عطا کریں تمہیں دے جو بھی انسٹرکشنز، تمہیں اس کو پورا پورا کیا کرنا ہے، لے لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں روک دے تمہیں اس سے کیا کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، اس کے قریب بھی جو وہ نہیں پٹکنا. تو لہٰذا یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اسٹیٹس ہے وہ یہاں پر بالکل جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ جن چیزوں کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنے اقوال کے ذریعے سے یا افعال کے ذریعے سے، کہ جس کو ہم نے سمجھا کہ جو بھی آپ کے اقوال اور افعال ہیں وہ بھی کس کتابیں ہیں، وہی الہی کتابیں ہیں. لہٰذا یہ کہ ہم ان کو جو ہے وہ کریں گے، اور جن سے اللہ کے رسول نے روک دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کے قریب مت جانا، لہٰذا یہ کہ وہ ان کاموں سے ہمیں رکنا ہے، اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر 10ویں دلیل آ رہی ہے سیرت کا مطالعہ کیوں، اس کے حوالے سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسٹیٹس اس اعتبار سے بھی ہے، آپ کی جو بھی ایک الگ ایک تشخص ہے دوسرے انبیاء سے، وہ اس اعتبار سے کہ آپ کو تمام جہان والوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رحمت ہے کہ جو کہ بنا کے بھیجا. اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے وہ آئے، رب کائنات نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب اصل میں یہ جو رحمت کا لفظ ہے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پرسنالٹی ہے وہ ہمارے سامنے بالکل کھل کے واضح ہو جائے. دیکھیے رحمت اصل میں اس شے کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو، اگر وہ شے اس کو دے دی جائے اس کی ضرورت کے وقت، وہ شے اس کو مل جائے تو وہ اس کے لیے رحمت ہو جاتی ہے. یعنی ہر وہ نعمت کہ جس کو جس وقت انسان کو اس شے کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دی جائے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے. مثال میں آپ کو دوں, سردی کا بڑا سخت جو ہے وہ موسم ہے اور ایک انسان کو جو ہے وہ فلو بھی چل رہا ہے, اگر تو اس کو کوئی ایک دوسرا شخص جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس جو ہے وہ اس کو اس کے سامنے رکھے اس کو پیش کرے, تو آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس اس سردی کے سخت موسم میں اور اس فلو میں کیا وہ انسان کے لیے رحمت ہوگا؟ حالانکہ وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی نفس ہی اٹسلف کیا ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے, لیکن وہ اس وقت رحمت نہیں ہوگا اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس وقت اس سردی کے موسم میں اس فلو میں تو اس کے لیے کوئی گرم کمبل اس کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, اس کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کوئی گرم کمبل دے تو وہ اس کے لیے رحمت بنے گا. اسی طرح سے گرمی کے موسم میں اگر کوئی گرم کمبل جو ہے وہ انسان کو دے دے, پسینے سے شرابور انسان ہو رہا ہے, تو وہ اعلیٰ کے گرم کمبل اسی نفس سے ہی اٹ سیلف وہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہ کہ وہ اس انسان کے لیے اس وقت رحمت کا باعث بن جائے گی, رحمت نہیں بنے گی, کیونکہ اس وقت اس کو جب وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس چاہیے گرمی کے موسم. بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لہٰذا یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جہان والوں کو کیا ضرورت تھی, کس شے کی ضرورت تھی کہ جس کے لیے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا, اور اس شے کو اس ضرورت کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اہل ایمان کو یا انسانوں کو دے دیا گیا. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک نقشہ قائم کرنا ہوگا, ذہن میں لانا ہوگا. سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو خاص طور پر مبعوث کیا گیا عرب کی سرزمین پر. وہ عرب کی سرزمین وہ قریش مکہ کے جو کہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے, وہ معاشرہ کے جس میں اللہ کے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا گیا, اس وقت آپ کے جو ہے وہ مبعوث ہونے سے پہلے وہ معاشرہ کے جس میں زنا کاری جو ہے وہ عام تھی, وہ معاشرہ کے جس میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی جو ہے وہ کی جاتی تھی, وہ معاشرہ کے جس میں خانہ کعبہ کا توحید کا مرکز اس کو اس کا بہنا طواف ہے جو کہ کیا جاتا تھا, وہ معاشرہ کے جس میں قتل و غارت گری جو ہے وہ عام تھی, وہ معاشرہ کے جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ طویل طویل جنگیں ہیں کہ جو کہ شروع ہو جایا کرتی تھی, کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل جنگیں کہ جو کہ شروع ہو جایا کرتی تھی, وہ معاشرہ کے جس میں الحاد بھی تھا, شرک بھی تھا, ماتم پرستی بھی تھی, یہ ساری برائیاں تھیں. اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے کو یا اس کے جو بھی رہنے والے ہیں اس وقت ان کو ضرورت تھی ہدایت کی. لہٰذا یہ کہ وہ ہدایت, وہ رہنمائی ان کی ضرورت تھی کہ راہ کو نمایاں کر دینا کہ بھائی اصل راستہ وہ یہ تھا, تو اس راستے سے ڈیٹریک ہو گئے ہو, ہٹ گئے ہو, تو ان گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا یہ کہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا گیا, ہدایت کی ضرورت تھی, اور اللہ کے رسول نے وہ ہدایت ہے کہ جو کہ دی ہے. انشاءاللہ ان نشستوں میں وہ ساری باتیں بھی آئیں گی, سیرت کے وہ عملی پہلو بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ دسویں دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا تمام جہان والوں کے لیے. اسی طرح سے گیارہویں دلیل ہے, بارہ دلائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں. موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں, اس کے حوالے سے قرآن حکیم سے سب سے پہلے ہم دلائل جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ, اور یہ کہ آئندہ بھی یہ گفتگو جاری رہے گی. گیارہویں دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر ہے کہ جو کہ عطا فرمائی. یہ الفاظ کہاں پہ, یہ ہم پڑھتے ہیں بالکل آخری سورتوں میں, سورہ کوثر ہے, بالکل پہلی آیت ہے, انا آتیناک الکوثر, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر ہے کہ جو کیا عطا فرمائی. یعنی یہ کہ یہ خیر کثیر, بہت سے مفسرین نے اس کو کہا کہ یہ قرآن حکیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام کہ جو کہ انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ اصل میں ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کو یہ نعمت قرآن جب وہ دی گئی. اسی طرح سے جو حوض کوثر ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے امتیوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی اور ہمارے لیے بھی ہو جائے, ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے وہ حاصل ہو جائے کہ آپ کے دست مبارک سے یہ پانی کا پینے کا معاملہ, کہ جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ پانی جس کو اللہ کے رسول نے پلا دیا تو کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی اللہ کے رسول کے آتے ہیں. دوبارہ یہ کہ یہ اصل میں ہے خیر کثیر کے جو کہ کس کو دی گئی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ ہمیں جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی کرنا ہے. پھر آخری دلیل ہے بارہویں دلیل قرآن حکیم سے سیرت کا مطالعہ کیوں اس کے حوالے سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کہ جس کو اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا جو بھی ذکر خیر ہے اس کو بلند فرمایا ہے. ایک تو ذکر خیر ہم کرتے ہیں اور ہماری کیا حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی کلمات ادا کریں تو وہ ان کی جو بھی پرسنالٹی ہے وہ واضح نہ ہو سکے, لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا جو بھی ذکر خیر ہے وہ بلند فرمایا, یہ بات ہے سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں ہمارے سامنے رکھی ورفعنا لک ذکرک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر ہے کہ جو کہ بلند فرمایا, کلمہ طیبہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے جب انسان جو ہے وہ دار اسلام میں جو ہے وہ داخل ہوگا. اسی طرح سے نماز یہ اللہ کے لیے قائم ہوگی اور نماز میں بھی ذکر خیر وہ کر دیا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا یہ کہ یہ 12 دلائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم نے سمجھا کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کہ جو کہ ہم کرنے چلے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا مطالعہ جو ہے وہ کیوں کیا جائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو احادیث مبارکہ ہے اس کے ذریعے سے ہم دلائل کو سمجھیں گے. پھر اسی طرح سے جو پرسنالٹی وہ واضح ہوتی ہے جب کہ جب دشمن جو ہے وہ اعتراف کریں شخصیت کا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ دشمنوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ واقعتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان اقوال پر ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم کر کے دکھایا بالفعل, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابوں کی حد تک جو ہے وہ نظام جو وہ رہ گیا, نہیں بلکہ یہ کہ اس نظام کو جو وہ دیکھا ہے زمین پر لوگوں نے قائم ہوتا ہوا دیکھا ہے, وہ دشمنوں نے بھی اعتراف کیا. اسی طرح سے چند عقلی دلائل ہیں کہ جو کہ دو آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, ان کے اقوال اور افعال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پہ جو بھی یہ رب الاول کا مہینہ ہے بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, عملی پہلو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اجاگر فرمائے, اور جتنے بھی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.